راستہ خمینی بن شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ حق کا راستہ
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ اس سے رابطہ
اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار و نظریات کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. دوسرے مرحلے کے ہم دوسرے حصے میں ہیں کہ جس میں زمانہ غیبت کبریٰ میں دلائل دیے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے پر اس زمانہ غیبت کبریٰ کے لیے تین حصوں میں امام خمینی نے اپنی بحث کو تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ تین مراحل امام خمینی کی نگاہ میں, پھر تشکیل حکومت کے آٹھ دلائل, اور تیسرا مرحلہ تیسرا فیز کیا ہے امام خمینی کا کہ جس میں آپ کہتے ہیں اسلامی حکومت کا میکینزم کیا ہوگا. تو ہم دوسرے حصے میں ہیں, گفتگو کے دوسرے حصے کے دوسرے حصے میں ہیں کہ جس میں آٹھ دلائل بیان کیے گئے, جس میں سے ہم نے چھ کو گزشتہ قسط میں آپ نے عرض کیا تھا, اور بارہویں گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. تو اس میں ہم ساتواں نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں دو قسم کے نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب اسلام و سیاست کا کوئی رابطہ نہیں ہے, اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں, قوانین اسلام کافی ہیں. اور اس میں جو ہے وہ بہت بڑا کردار اس اخباری گروہ کا ہے کہ جس نے اخبار اور روایات اور احادیث کا سہارا لیا اور عقل تعقل اور قرآن میں غور و فکر کو دروازہ بند کر کے مکتب تشیع کو سالوں بلکہ صدیوں پیچھے دھکیل کر انسانیت کو اس کی سعادت سے محروم کیا اور انسانیت کو قرآن و اہل بیت کی حقیقی تعلیمات سے دور کر دیا. یہی وجہ ہے کہ یہ عقل کے معذرت چاہتا ہوں کہ عقل کے دروازے بند کر کے, تعقل کے دروازے, غور و فکر کے دروازے بند کر کے در حقیقت زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور مخمصے میں گرفتار ہو جاتے ہیں جدید مسائل میں, اور پھر بغلیں جھانکتے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں. اور فی زمانہ کچھ فیشن زدہ افراد پیدا ہو گئے ہیں کہ جو جن کو نہ الف پتہ ہے نہ بے پتہ اخبار و روایات کی, وہ اردو سے اجتہاد کرتے ہیں, اردو ترجمے سے جو ہے اجتہاد کرنے والوں پر تنقید کرتے ہیں. نہ ان کو اجتہاد کا پتہ ہے, نہ ان کو روایت کا پتہ ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کیا ہے. تو یہ وہ بڑا حصہ ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جس میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے, قوانین کافی ہیں اور دین و سیاست کوئی رابطہ نہیں ہے, قرآن نہ پڑھیے, قرآن کو جو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی قرآن نہ پڑھیے یعنی قرآن کو نہ سمجھیے. اور پھر جو ہے وہ آپ کی خدمت عرض کروں کہ اپنے دلائل دیتے ہیں. دوسرا جو اس کے مد مقابل کہتے ہیں دین و سیاست کا رابطہ ہے لیکن زمانہ غیبت کبریٰ میں تشکیل حکومت جائز نہیں, غیر معصوم کی حکومت ہی جائز نہیں ہے. ان دو کے مقابلے میں مقبنی آٹھ دلائل دیتے ہیں جن میں سے ہم نے چھ کو بیان کیا ہے. ساتواں نقطہ یہ کہتے ہیں امام خمینی کے نظریے اور قول کے مطابق اسلامی وطن کو, اسلامی ریاست اور سرزمین کو استعماری طاقتوں کے نفوذ اور ان کے دست تصرف سے آزاد کیا جائے, اور وہ حکومتیں جو ان ممالک میں ہیں یا قبضہ کرنا چاہتی ہیں, ان کے اعلی کار ہیں, ان کے گماشتے ہیں, ان کے ایجنٹ ہیں, ان سے بھی ان کے ہاتھوں کو کاٹ کر اسلامی ریاست کو ان سے بھی آزاد کیا جائے. اور اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم ایک اسلامی حکومت کو تشکیل دیں کہ جو یہ کام کر سکے, جس میں روح وحدت ہو, آزادی ہو, اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہو. امام خمینی اپنی کتاب ولایت فقیہ میں فرماتے ہیں, چونکہ امام خمینی کے اقوال میں پڑھ رہا ہوں لہذا حوالہ دیتا جاتا ہوں کتاب میرے سامنے تاکہ میں بعینہ ہی وہی الفاظ پڑھوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, امام خمینی فرماتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ساکت, چپ, خاموش اور بیکار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور یہ دیکھیں کہ کچھ خیانت کار, کچھ حرام خور, بڑی طاقتوں کے ایجنٹ اور آرائے کار ان کی طاقت اور شے پر, ان کے آشیرباد پر, طاقت و اسلحہ کے زور سے کروڑوں انسانوں کے ہاتھوں کی خون پسینے کی کمائی کو در حقیقت ہتھیا لیں. آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ اعلی کار حکومتیں جو غیروں کے بل بوتے پر آتی ہیں اور جن کے تانے بانے, جن کی دوہری شریعت ہے, یہ کس طرح قومی دولت کو ہڑپ کر رہے ہیں, کس طرح لوٹ رہے ہیں, اس کورونا کے مسائل میں آپ نے دیکھا کس طرح اس گنگا میں وفاق اور صوبوں نے جو ہے نا وہ مل کے لوٹا ہے عوام کو، ان کی جانوں سے کھیلا ہے، ان کے ایمانوں سے کھیلا ہے، ان کی صحت سے کھیلا ہے، ان کی تعلیم سے کھیلا ہے۔ توجہ کر سکتے ہیں کس طرح امام خمینی کہہ رہے ہیں، کس طرح کروڑوں انسانوں کے خون پسینے کی کمائی کو، قومی دولت کو، یہ ٹیکس جو ہم دے رہے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں ہم، اتنا ٹیکس ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، پھر بھی کہتے ہیں آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں۔ ماچس خریدنے جائیں تو اس پہ ٹیکس ہے، بسکٹ خریدنے جائیں تو ان پہ ٹیکس ہے، ہر چیز پہ سیل ٹیکس جو آپ نے لگایا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں سیل ٹیکس نہیں۔ پھر یہ ہزاروں روپیہ، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ جا رہا ہے، اس کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، سرکار اور سرکاری ادارے اور سرکاری زمیندار اور وڈیرے اور یہ شہنشاہ بنے گھوم رہے ہیں عوام کے پیسوں پر، عوام کے ٹیکس پر راج کر رہے ہیں، آئے کوئی حساب لینے والا ہے ان سے؟ ہم یہ دیکھتے رہیں اور خاموش رہیں؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے بولنے کا؟ کوئی اگر عالم دین بولتا ہے اسے کہتے ہیں یہ سیاسی ہے، یہ تنقید نہ کرے، مولانا آپ کا کام مسجد ہے، وائے ہو آپ کی سوچ پر، ماتم کریں آپ اپنی سوچ پر کہ آپ آئمہ کی تعلیمات کے خلاف سوچ رہے ہیں، یا آئمہ نے حق دیا ہے، یہ امام علی نے حق دیا ہے کہ وہ معاویہ بن سفیان پر اعتراض کرے، یہ حسین ابن علی نے حق دیا ہے کہ ہم جو ہے معاویہ کی سیاست پر اعتراض کرے، یہ در حقیقت حسن ابن علی علیہ السلام جوانان جنت کے سردار نے حق دیا ہے کہ وہ معاویہ ابن سفیان کی حکومت اور اس کے مسائل اور اس کے اقدامات پر اعتراض کریں۔ یہ غیر شرعی حکومت تھی، یہ غیر اسلامی حکومت تھی کہ جس کو طاقت کے بل بوتے امیر شام نے حاصل کیا تھا، یہ تاریخ میں موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ لہذا توجہ کیجئے گا کہ کروڑوں انسانوں کے خون پسینے کی کمائی کو ٹیکس کی صورت میں جو ہے نا یہ ہتھیار لینا چاہتے ہیں اور ہتھیار ہیں، اور ہم خاموش تماشا ہی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ آج سے 60 سال 70 سال پہلے امام خمینی بیان کر رہے ہیں کہ اٹھو بھائی، تمہاری دولت کو لوٹ کے لے جا رہے ہیں، ڈبلیو ایچ او کے نام پر، یو ایس ایڈ کے نام پر، ہمارے گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر در حقیقت۔ آج تقریباً 35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک ہمارے دوست امریکہ گئے تھے پڑھنے کے لیے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ یہ جو گوگل میپ ہے در حقیقت، جس کو آپ گلی گلی کوچ کوچ میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں اور امریکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ گوگل میپ بظاہر بہت اچھا ہے، لیکن اس گوگل میپ کے ذریعے سے، جیو سیٹ کے ذریعے سے وہ کام کیا انہوں نے کہا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے کہ کراچی کے کون سے شاہراہ پر لڑاکا طیار ایمرجنسی لینڈنگ کر سکتے ہیں، 35 سال 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب وہ امریکہ پڑھنے گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کہ کتنی ریزکاری سے دشمن سوچ رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ تمام دولت لوٹ کے لے جا رہے ہیں، ہم خاموش بنے بیٹھے رہے ہیں۔ لہذا اور پھر یہ کہ دولت لوٹ کے لے جا رہے ہیں، اپنی عوام کو نہیں دے رہے کہ وہ سب کا سانس لے سکے۔ آج آپ سندھ کی صورتحال دیکھیں، پاکستان کی مجموعی صورتحال دیکھیں کہ جو لوگ نسلن بعد نسلن ذہنی غلام ہیں ان سیاسی طاقتوں کے، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کروں گا، سندھ میں اگر ایک پارٹی ہے تو پنجاب ایک پارٹی ہے، سرحد میں ایک پارٹی ہے، یہ بندر بانڈ جو ہوئی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا گیم ہے۔ لہذا اس بندر بانڈ کے پیچھے جو قومی دولت لوٹ رہے ہیں، عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں ہزاروں قسم کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہیں جس میں عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہ لڑکانہ شہر جو ماڈل سٹی ہونا چاہیے تھا، جس کو پاکستان کے دو بڑے وزیر اعظم، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے دو بڑی وزیر اعظم یہاں پر مدفون ہیں، اور وہاں کے شہر کی حالت آپ جا کے دیکھیں، یہ دولت لوٹتے ہیں لیکن اس کی نعمتوں سے جو ہے وہ عزیز گرامی استفادہ کرنے نہیں دیتے، لوگوں کو صرف اتنا دیتے ہیں قطرے قطرے کہ وہ زندہ رہیں، ہمارے غلام رہیں، وہ لوگوں کو ان نعمتوں سے استفادہ کرنے نہیں دیتے۔ یہاں پہ موقع نہیں ہوتا، علماء اسلام کا وظیفہ ہے، شیعوں، سنیوں، بریلویوں، دیوبندیوں، کوئی بھی ہوں، آپ اٹھیے، کھڑے ہوئیے، تمام مسلمانوں کا وظیفہ، شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں، کھڑے ہو اور اس ظالمانہ اور جابرانہ رفتار و سلوک کا خاتمہ کرو، اور یہ راہ کہ جو در حقیقت ان کروڑوں اربوں انسانوں کی سعادت کی راہ ہے، یعنی اسلام در حقیقت اس پر قابض ظالمانہ حکومتوں کو سرنگوں کرو اور اسلامی حکومت کو تشکیل دو. یعنی واضح طور پر امام خمینی جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی حکومتوں کی سرزمین ہے. آٹھویں دلیل جو امام خمینی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام خمینی معتقد، آٹھواں دلیل یہ ہے کہ آیات اور روایات اس بات پہ تاکید کرتی ہیں کہ حکومت کو تشکیل دیا جائے، بنایا جائے، قائم کیا جائے. امام خمینی اس بات کا پختہ یقین رکھتے تھے، یعنی جب ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک فقیہ جامع شرائط کہتا ہے میں معتقد ہوں، عقیدہ ہے، یعنی ذہن و قلب میں اس نے جو کچھ بھی اتارا ہے قرآن و روایات و سنت و رسول آل رسول سے، اس نے سمجھا ہے اور اس سمجھنے کو اب عوام کے سامنے بھیجا. لہٰذا اس اعتقاد میں، اس عقیدے میں، اس معتقد ہونے میں اس کی زندگی کا خلاصہ ہے. مثلا کو میں کہوں کہ میں اگر زندگی کا خلاصہ پیش کروں، میرا یقین یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرا تجربہ، یعنی میں اس کو دیکھ چکا ہوں، آبزرو کر چکا ہوں، میرے تجربے میں، میرے علم میں بات ہے، یعنی میں دیکھ چکا ہوں اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام خمینی کہہ رہا میں معتقد ہوں، یعنی میں زندگی کا خلاصہ یہ ہے. کیا ہے؟ کہ آیات قرآنیہ و روایات معصومین علیہ السلام میں بہت سارے ایسے مقامات آپ کو مل جائیں گے جو اسلامی حکومت کی تشکیل و تاسیس پر دلیل بنتے ہیں اور جن کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے. مثلا حضرت امام خمینی حضرت امام رضا عالم علی محمد علیہ السلام سے ایک روایت کا استناد کرتے ہیں کہ جس میں حضرت امام رضا علیہ السلام ولی امر کی اطاعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ولی امر کون ہوتا ہے، ولی امر کی اطاعت کیوں کی جائے، ولی امر کی کیا صفات ہیں. امام رضا علیہ السلام نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، امام کی صفات کو بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے امام خمینی کہتے ہیں کہ بہت سارے اور بھی مقامات ہیں کہ جس میں قوانین الہی کی حدود اور اس کے دائرہ کار کو، مسلمانوں کی موجودہ حکومت، موجودہ حالت، موجودہ کیفیت، شاعر اسلامی کو برپا کرنے کے لیے، ان کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی جو حقائق اور شاعر ہیں ان کو، اور اسلامی معاشرے میں ظالمانہ انداز سے حکومت اور ان کی مال و دولت کے لوٹنے کے اقدامات کو کا راستہ روکنے کے لیے، اور بدعت گزاروں سے، جو بدعت کہتے ہیں کہ اسلام اور سیاست جدا جدا، دین و سیاست جدا جدا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلام کی حقیقی روح کو محفوظ بنانے کے لیے. امام خمینی کہتے ہیں کہ اس سب کے لیے ضروری ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کا مطالعہ کیا جائے. اور ولایت فقیہ میں امام خمینی فرماتے ہیں، کیونکہ قول بڑا ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت امام رضا علیہ السلام کے قول مبارک کی روشنی میں یہ استنباط ہوتا ہے، یہ حکم نکالا جا سکتا ہے کہ تشکیل حکومت کے لیے متعدد دلائل موجود ہیں قرآن اور روایات میں، اور اس بات پر موارد متعددہ موجود ہیں کہ ولی امر کی اطاعت کی جائے، اس کی حکومت کو باقی اور قائم رکھا جائے اور اس کو وجود میں لایا جائے. یہ علل اور اسباب اور دلائل جو کسی بھی زمانے کے لیے محدود نہیں ہیں، وقتی نہیں ہیں، اور جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی تاسیس و تشکیل ایک ابدی امر ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ دلائل موجود ہیں. جو دلائل موجود ہیں تو ان کا مقتضی موجود ہے اور ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. مثلاً اسلامی حدود اور قوانین سے لوگوں کا تجاوز کرنا، یا دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنا اور دوسروں کے حقوق کی سرحدوں کو پامال کرنا، یا اپنے ذاتی لذت اور مفادات کے لیے دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنا، مثلا میں غلط پار کر دوں، مثلا میں زیبر کراسنگ سے آگے گاڑی کھڑی کر دوں، یہ بھی ایک ہے، میں لائن توڑ کر آگے کھڑا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں خواتین لباس اتار کر یا پردہ اتار کر کے میرے جسم میری مرضی، خوب میں جو ہوں وہ زہریلی فضا زہریلی گیس جو ہوا میں چھوڑ دوں میری مرضی، وغیرہ وغیرہ، یہ دوسروں کے حقوق کو جو تجاوز کیا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ ممکن کہتے ہیں یہ جو دوسروں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے یہ ہمیشہ سے تھے اور رہیں گے، لہٰذا یہ کہیں کہ یہ تمام مسائل جو تھے وہ صرف امیر المومنین کے زمانے میں تھے، معذرت چاہتا ہوں، کہ وہ امام علی و معصوم تھے، وہ ان چیزوں کو روکیں، باقی ہمیں کیا؟ اگر امام علی کے زمانے میں معاویہ بن سفیان اگر مثلا قیام کرتا ہے تو امام علی اس کے خلاف جنگ کریں، آج کے زمانے میں مثلا ہم کچھ بھی ہوتا رہے ہم بیٹھے رہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی آئے، جو ہے ڈکٹیٹر آئیں، مستبد آئیں، جابر آئیں، عمران حکومت آئیں، ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہماری دولت کو لوٹ کے لے جائیں، ہمارا ہمارے لوگوں کو قتل کر کے ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے فرار کر جائیں، ملین جو ہے ملینوں کی جو ہے وہ لانڈری کی جائے، منی لانڈرنگ کی جائے، اور لوگ جو ہیں وہ آزاد گھومیں، عدالتوں سے آزاد ہو جائیں، قتل کرنے کے باوجود 50-50 قتل کرنے کے باوجود عدلیہ ان کو آزاد کر دے، ہو یہ تمام مسائل کیا ہم سے مربوط نہیں ہیں؟ ہم اپنے نہیں کہتے ہیں کہ کیا یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے مربوط تھے؟ کیا ان کے بعد سارے لوگ ملائکہ بن گئے ہیں؟ امام خمینی عجیب دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان فقط در زمان حضرت امیر المومنین و مردم بعدن ہمیں ملائکہ می شوند، یعنی زمانہ غیبت میں ملائکہ مردم جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ملائکہ بن جاتے ہیں، کہ اب اسلام کو بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئمہ تھے ان کے زمانے میں اسلام بننے کی ضرورت ہی ہے، اسلام بنا گئے، نافذ کر گئے، لوگوں کو ملائکہ بنا گئے، اور اب جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، سب معصوم پاک دامن ہو گئے ہیں، خونی فرماتے ہیں حکمت پروردگار یہ ہے، حکمت پروردگار یہ ہے کہ لوگ عادلانہ زندگی بسر کریں اور حدود الہی کے سائے میں اپنے قدم اٹھائیں، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے مت ڈالیں، یہ حکمت ہمیشہ اور ہمیشگی اور ابدی کی ہے، اور سنت خداوند ہے، سنت اللہ لا جو قرآن کی آیت ہے لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ خدا کی سنت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، وہ اس میں تغییر اور تغیر نہیں آ سکتا، لہذا آج میں ولی آج بھی ولی امر جس کو قرآن اولی الامر منکم اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، آج بھی اولی الامر موجود ہے، یعنی وہ جو قیم اور اس کو قائم رکھنے والا ہے، نظام قانون کی تشکیل دے کر اس کو باقی رکھنے والا ہے، اس کی ضرورت آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے آئمہ طاہرین رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھی. پھر فرماتے ہیں کہ ایسا حاکم کہ جو تجاوز حدود کو پامال کرنے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے، ظالمانہ ستمگری اختیار کرنے اور دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کر جانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، وہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اور خلق خدا کا پاسدار اور محافظ و نگہبان بھی ہے، وہ ہادی ہے لوگوں کا کہ ان کو تعلیم اور عقائد اسلام اور ان کے قوانین کو سکھائے، اور وہ تمام بدعتیں اور تمام غیر اسلامی قوانین جو اسلام کے نام سے رواج دیے گئے ہیں دشمنوں کی جانب سے، ملحدوں کی جانب سے، طاغوتوں سرکشوں کی جانب سے، اسلام کے نام پر اسلام کی شکل میں مسجدوں و مدرسوں اور درس قرآن کے نام پر تجویز جو اشاعت کیا گیا ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس کو روکے. مگر کیا خلافت امیر المومنین کے زمانے میں یہ تمام مسائل نہیں تھے؟ کیا امام خمینی نے ان بدعتوں کا خاتمہ نہیں کیا کہ جو اس سے پہلے موجود تھیں، ان تمام مسائل کو نہیں روکا کہ جو غلط ہو رہے تھے؟ جب طاقت و قدرت ملی تو آپ نے اس کو روکا، آپ نے تراویح کو روکا، آپ نے بہت سارے چیزوں کو منع کیا کہ جو پہلے ہو چکی تھیں، جن کو گزشتہ خلفاء نے منع فرمایا تھا، امیر المومنین نے ان کو روکا ہے. تو فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا. توجہ رکھیے گا، امام خمینی سوال کر رہے ہیں، وہ تمام علل و اسباب جو جس کی ضرورت امام معصوم محسوس کر رہے تھے وہ آج بھی موجود ہیں علل و اسباب. انسانیت کی تربیت، انسان کی سعادت، انسان کی خوشبختی، انسان کو اسلام سے قریب کرنا، اسلام کو تعلیمات محمد و آل محمد سے قریب کرنا، انی تارک الفیقم وثقلن کتاب اللہ و عدرت اہل بیتی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم قرآن و سنت اور اہل بیت کی سنت اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں، یاد بھی موجود ہے. اگر احکام اسلامی کو باقی رہنا چاہیے تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا چاہیے، نہ کہ صرف آئمہ کے زمانے میں. اور جتنے بھی ظالم اور ستمگر ہیں، ان کی پامالی کا، ان کے ان اقدامات کا جو حقوق پیدا کر ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا قلقمہ کرنا چاہیے. اور جو لوگوں کے حقوق کو ضعیف بناتے ہیں، جو لوگوں کو اس طرح تربیت کرتے ہیں، جو لوگوں کے دینی عقائد کو اس طرح پروان چڑھاتے ہیں، جو مسجدوں، مدرسوں، درس قرآن و مدارس کے نام پر، عزاداری کے نام پر، سنت کے نام پر، محفل کے نام پر، میلاد کے نام پر، مجالس کے نام پر لوگوں کو سونے والا اسلام، در حقیقت افیون والا اسلام، بقول معروف بالکل خنسا اسلام، جس پہ نہ کوئی مثبت بار ہو نہ منفی بار ہو، خاموش تماشا ہو کے بیٹھ جاؤ، وہ اسلام جو ہے وہ تربیت کر کے جو ہے وہ ہمارے ذہن و قلب میں ڈال رہے ہیں، مسجدوں سے، خطبات جمعہ سے، مدرسوں سے، کتابوں سے، مسجدوں سے، مجالس سے، محفل میلاد سے، یہ سب جو شیعہ سنی کے ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، تاکہ یہ اقلیت بن جائیں، تاکہ یہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، تاکہ یہ جو ہے وہ ہمارے جو مفادات ہیں، جو ہم اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مضمون مقاصد کو عملی جمع کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں. یہ جو ہم ان کے مال و دولت کو، ٹیکسوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ نہ بولیں، توجہ رکھیں، کچھ نہ بولیں. اگر اسلامی نظام قائم ہو جائے اور تمام افراد عادلانہ حکومت اسلامی کے تحت زندگی بسر کرنے لگیں اور کوئی غلطی نہ کریں، اور جتنی بھی بدعتیں ہو رہی ہیں اسلام اور قرآن اور اہل بیت اور مجلس و میلاد و محفل کے نام پر جو غلط تعلیمات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور غلط اسلامی قوانین کو، غلط قوانین کو اسلامی قوانین کے نام پر نافذ کیا جا رہا ہے، ان دھوکہ دہی کرنے والی پارلیمنٹس کے خلاف اگر ان کی جلوگیری نہ کی جائے اور ان کا راستہ نہ روکا جائے، اور اسلامی ممالک میں جو غیروں کے ہاتھ اندر گھسے ہوئے ہیں، جو جڑیں مضبوط کر رہے ہیں، جو چلا رہے ہیں، جو ان پپیٹس کو پیچھے سے ڈوریاں ہلا ہلا کر کام کروا رہے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہوگی. یہاں پر حکومت لازم ہے ان تمام کاموں کے لیے، ایک سسٹم لازم ہے، اور ان کے لیے ایک یہ تمام کام ایک حکومت ہی کے تحت لازم اپنی شکل پا سکتے ہیں. لیکن حکومت صالح اور نیک ہو، وہ حکومت جو امین ہو، جو صالح اور نیک ہو، جو خدا کے حکم کو قائم کر سکے، جو خدائی اور قرآن اصولوں کے مطابق ہو. بلیت فقی صفحہ نمبر 30 میں مقنی فرماتے ہیں. پھر مقنی فرماتے ہیں کہ دین جامع ہے. اسی طرح آپ نہج البلاغہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک روایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حکومت اور نظام امامت و ولایت، نظام امامت و ولایت گلی میں لاکٹ ڈالنے کا نام، عقیقی انگوٹی پہننے کا نام، حیدر حیدر کے نعرے لگانے کا نام، نعرہ حیدری علی لگانے کا نام نہیں، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد، یہ نظام ولایت نہیں ہے. نظام ولایت یعنی عمل، یعنی سسٹم، یعنی زندگی، یعنی ان کے رنگ میں، ان کی رنگ و بو میں اپنے آپ کو ڈھالے. تشیع یعنی ڈھل جانا، علی کی اور اولاد علی کی سنت و سیرت و ان کی خواہشات کے مطابق، نہیں یہ کہ اوقے کی انگلی پہن لوں اور گلے میں جو ہے یالی مدد کا نیکلیس ڈال لوں، ہار پہن لوں، نہیں. نظام ولایت جناب زہرا کہتی ہیں خطبہ فدکیہ میں، نظام وجعلنا نظام للملہ، نظام ملت بنایا ہے، نظام قوم بنایا ہے ہماری ولایت اور امامت کو. وہاں پہ جناب زہرا فرماتی ہیں، جس کو مقمنی جسے استناد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں وحدت اور اتحاد کا عامل جو ہے وہ حکومت اہل بیت ہے. رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کے زمانے میں تو رسول اللہ تھے، اب ان کے بعد کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام ہیں. مقمنی فرماتے ہیں کتاب الایت فقی میں، اب ضرورت پیش آئی زمانۂ غیبت کبریٰ میں، اور طے یہ ہے کہ اسلام کے حکومتی احکام جو ہیں وہ باقی رہیں، خوب ایک فردی احکام میں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، پردہ کریں، اخلاقیات کی پابندی کریں، لیکن حکومتی احکام ہوتے ہیں، حکومت ہوگی تو یہ سارے کام اپنی جگہ پر نظر آئیں گے اور ان کا اثر و کردار نظر آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام کے حکومتی احکام جو ہیں وہ باقی نہیں، امیر المومنین نے معاویہ بن سفیان کی حکومت کے مقابلے حکومتی احکام صادر کیے ہیں، امام حسن نے حکومتی احکام صادر کیے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے حکومتی احکام صادر کیے ہیں۔ توجہ رکھیے کہ رسول اللہ نے بہت سے مواقع پر اپنی پوری حیات طیبہ میں یہ حکومتی احکام صادر کیے تھے، لہذا ان کو باقی رہنا چاہیے، ان کو جاری رہنا چاہیے، اور اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ حکومت کو تشکیل دی جائے زمانۂ غیبت کبریٰ میں۔ عقل بھی ہمیں یہ حکم کرتی ہے کہ ایسا سسٹم بنانا لازم و ضروری ہے کہ اگر ہم پہ حملہ کیا جائے، اگر ہمیں کمزور بنایا جائے تو ہم اپنا مقابلہ کر سکیں اور ان کا راستہ روک سکیں۔ اگر مسلمانوں کے عزت و ناموس کو اس پہ حملہ کیا جائے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ ہم شریعت مقدسہ نے ہمیں حکم اور دستور دیا ہے کہ ہم ان افراد کے مقابلے میں عالم جہاد بلند کریں کہ جو ہمیں کمزور بنانا چاہتے ہیں، جو تجاوز کرنا چاہتے ہیں، جو حقوق کو پامال کرنا چاہتے ہیں، جو اسلامی معاشروں، اسلامی ریاستوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کے دفاع کے لیے آمادہ تیار ہو جائیں۔ یہ حکم اسلام، حکم شریعت ہے، اور ایسے افراد کا راستہ روکنے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ایک حکومت ہو، ایک عدالتی نظام ہو، ایک آپریشنل ٹیم ہو جو صالح افراد پر مشتمل ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود بخود آٹومیٹکلی یہ چیزیں محقق نہیں ہو سکتی، وجود نہیں پا سکتی، ان کے لیے حکومت کو تشکیل دینا چاہیے۔ واضح طور پر امام خمینی نے ان 8 دلائل میں بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ جو اگلا مرحلہ ہوگا کہ جس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 3 فیز امام خمینی نے بیان کیے ہیں کہ اسلامی حکومت کی ماہیت اور میکنزم کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔